الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، باب هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل؟ امام صاحب نے یہ باب اس بارے میں قائم کیا ہے کہ عورت جب غسل کرے تو کیا وہ اپنے بالوں کو وہ کھولے گی، مینڈیاں جو اس نے بنائی ہوتی ہیں بالوں کو، تو غسل کرتے وقت کیا بالوں کا کھولنا جو ہے وہ ضروری ہے؟ اس بارے میں یہ باب قائم کیا ہے. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن سعيد المقبوري عن عبد الله بن رافع عن ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت. امام صاحب کے استاد ہیں ابن ابي عمر، وہ بیان فرماتے ہیں ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی. سفیان سے مراد سفیان ابن عیینہ ہیں، جس طرح کہ ابو داؤد کی روایت میں وضاحت ہے. وہ ایوب بن موسى سے، ایوب بن موسیٰ بن عمر بن سعید بن عاص اموی، یہ کتب ستہ کے روات میں سے اور رجال میں سے ہیں. وہ سعید مقبوری سے، سعید بن ابی سعید المقبوری، مسلم کی روایت میں ہے، یہ بھی کتب ستہ کے رجال میں سے ہیں. وہ عبداللہ بن رافع سے، المخزومی، یہ ام سلمہ کے مولا ہیں، تیسرے طبقے کے فقہ راوی ہیں. وہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان امرأة اشد ظفر رأسی یا ظفر رأسی، افانقضه لغسل الجنابہ؟ قال لا. فرماتی ہے میں نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں ایسی عورت ہوں کہ میرے سر کی جو مینڈیا ہیں وہ میں مضبوط بناتی ہوں اور سختی کے ساتھ اس کو جو ہے وہ مینڈیا بناتی ہوں، تو غسل جنابت کے لیے کیا میں بال کو جو ہے وہ کھولوں گی؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں. انما يكفيك ان تحثي على راسك ثلاث حثيات من ماء، بے شک تجھے کافی ہے کہ تو اپنے سر پر تین چلو پانی کے وہ بہائے. ثم تفيضين على سائر جسدك الماء، پھر اپنے باقی سارے بدن پر پانی کو بہائے. فتطهرين، تو پاک ہو جائے گی، جنابت کا غسل تیرا ہو جائے گا. اوقال فائدہ انت قد تطهرتي، جب اس طرح غسل کر لو گی کہ بال کھولے بغیر تین دفعہ سر کے اوپر پانی بہا دو گی اور پھر باقی سارے بدن پر، تو پاک ہو گئی. تو اس کے اندر لفظ ہے ظفر رأس، تو ظفر اس کو دو طریقوں سے جو ہے وہ پڑھتے ہیں. ایک تو ہے کہ یہ ذات پر بھی ہم زبر پڑھیں گے اور فا کو جو ہے وہ ساکن، ظفر، اور یہ مینڈیوں کو کہتے ہیں الظفیرہ. یہ مشہور اور معروف اس طریقے سے ہے ظفر. اور بعض نے اس کو جو ہے وہ پڑھا ہے کہ ظفیرہ کی جمع ہے ظہر، ضاد اور فا کے ضمے کے ساتھ، جس طرح سفینہ اور سفن ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لفظ جو ہے وہ ظفر ہے اور ظفر نہیں ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ ظفر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں اور ظفر بھی پڑھ سکتے ہیں. عورتیں جو بال بناتی ہیں، یعنی مینڈیا جس کو کہتے ہیں، اور اس کے وہ گیس بنا کے ایک دوسرے میں کچھ بالوں کا حصہ وہ رسی کی شکل بنا کے، تو بالوں کو اس طرح ایک دوسرے میں داخل کرنا. تو غسل جنابت کے لیے یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ بالوں کا کھولنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. ایک اور حدیث ہے اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اپنے سر کے بال جو ہے وہ کھول دیں اور کنگھی کر، یعنی غسل کرنے کے بعد. تو اس سے استدلال یہ کیا گیا ہے کہ بالوں کو کھولنا ضروری ہے، لیکن کچھ علماء نے اس کے اندر یہ بات کی ہے کہ غسل جنابت کے لیے بالوں کا کھولنا وہ ضروری نہیں ہے، جبکہ حیض کے غسل کے لیے جو ہے بالوں کا کھولنا عورت کے لیے وہ ضروری ہے. کچھ نے دوسری تفصیل بیان کی ہے کہ اس صورت میں کھولنا ضروری ہے جب بالوں کی تہ تک جو ہے پانی نہ پہنچنے کا خطرہ ہو، اور جہاں بالوں کے تہ تک جو ہے وہ سر کو اچھی طرح پانی پہنچنے کا مسئلہ آسانی سے ہو، تو وہاں اگر اوپر کے جو گیسو اور مینڈیاں بنائی ہوئی ہیں اس کو نہ بھی کھولے تو غسل جو ہے وہ ہو جائے گا. والعمل على هذا قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، کہ یہ حدیث حسن صحیح حدیث ہے. والعمل على هذا عند اهل العلم ان المرأة اذا اغتسلت من الجنابة فلم تنقص شعرها ان ذلك يجزئها بعد ان تفيض الماء على رأسها، کہ عورت جو ہے جب جنابت کا غسل کرے اور اس نے اپنے بالوں کو نہیں کھولا اور اسی طرح غسل کر لیا جس طرح کے حدیث کے اندر آ گیا ہے، تو اپنے سر پر پانی اچھی طرح بہانے کے بعد اس طرح کا کرنا یہ اس کو کفایت کرے گا، اور مینڈیا کا کھولنا جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوگا. باب ما جاء ان تحت كل شعرة جنابة، یہ باب امام صاحب نے اس مسئلے کے اثبات کے لیے قائم کیا ہے کہ ہر بال کے نیچے جو ہے وہ جنابت ہے. اس کا مطلب ہے کہ غسل جنابت میں بدن کے ہر ہر حصے کو پانی پہنچانا ہے، تو جہاں کوئی مطلب ہے کہ بال ہے اس کے نیچے چونکہ جنابت ہے، تو اب جنابت کا غسل اسی وقت وہ مکمل ہوگا جب بدن کے ہر ہر حصے کو پانی جو ہے وہ لگے اور تر ہو جائے بدن، یہ مقصد ہے. تو مسئلہ جو ہے وہ درست ہے، باقی سند کے لحاظ سے حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. قال حدثنا نصر بن علی قال حدثنا الحارث بن وجیہ قال حدثنا مالک بن دینار عن محمد بن سیرین عن ابی ہریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تحت كل شعرة جنابة فاغسل الشعر وانق البشرة، فرمایا کہ ہر بال کے نیچے وہ جنابت ہے، تو بالوں کو دھو لو اور چمڑے کو اچھی طرح صاف کرو. وانق البشر، تو مقصد ہے کہ بال جہاں جہاں بدن پر ہیں تو ان کو اچھی طرح دھونا ہے اور پانی پہنچانا ہے، اور اسی طرح چمڑا اور انسان کا جو ظاہری بدن ہے تو اس کو بھی اچھی طرح صاف کرنا ہے تاکہ غسل جنابت وہ صحیح ہو جائے. اس حدیث میں حارث بن وجیہ ہے، اس پر خود ہی امام صاحب آگے جو ہیں وہ تبصرہ فرمائیں گے. وجیہ فعیل کا وزن ہے، ابو محمد البصری یہ ضعیف راوی ہے. مالک بن دینار جو ہے یہ صدوق اور عابد راوی ہیں، امام نسائی نے ان کو سکا کہا ہے، 130 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. محمد بن سیرین یہ مشہور محدث ہیں، راوی ہیں اور معبر بھی ہیں، ان کی طرف تعبیر الرؤیا کے نام سے کتاب بھی منسوب ہے اور مترجم جو ہے وہ بھی کتاب مل جاتی ہے، عربی میں بھی ہے. لیکن بعض اہل علم جس طرح کے شیخ زبیر علی زئی صاحب نے اور بعض دوسرے نے کہ یہ تعبیر الرؤیا کی جو نسبت ہے ابن سیرین کی طرف یہ درست نہیں ہے. بہر صورت مشہور و معروف کتاب ہے ان کی، اور بھی روایات کتابوں کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر ان سے بہت ساری آئی ہیں. 110 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. تو تحت کل شعرۃ جنابہ، تو ایک بھی بال اگر پانی کے بغیر رہ گیا، وہاں پانی نہیں پہنچا، تو اس کا مطلب ہے جنابت جو ہے وہ باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے غسل پھر نہ ہوا، تو غسل کے لیے ضروری ہے کہ جہاں جہاں بال ہیں وہاں وہاں پانی پہنچنا چاہیے. اور آگے وہ انق البشر بھی ہے کہ بدن کا اوپر جو حصہ ہے چمڑا ہے اس کو بھی اچھی طرح صاف کرنا ہے, بالوں کو بھی دھونا ہے. تو غسل جنابت کے لیے ضروری ہے کہ سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھوں تک اور انگلیوں تک جو ہے وہ سارے بدن کو پانی جو ہے وہ لگے اور پانی پہنچے. قال وفي الباب عن علي وانس, یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مسند احمد میں, ابو داؤد میں ہے. اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہے یہ ابو یعلی اور طبرانی نے موجم صغیر کے اندر وہ بیان کی ہے. فرماتے ہیں حدیث الحارث بن وجیہ حدیث غریب, حارث بن وجیہ کی حدیث یہ حدیث غریب ہے. غریب حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں کسی طبقے میں راوی جو ہے وہ متفرد رہ جائے, اکیلا رہ جائے. اور غربت کے ساتھ یعنی غرابت کے ساتھ حدیث جو ہے وہ کسی وقت صحیح بھی ہوتی ہے, حسن بھی ہوتی ہے. غرابت اور حسن اور صحت کا آپس میں تعارض نہیں ہے کہ جہاں حدیث غریب ہو تو وہ لازماً ضعیف ہوگی, بلکہ کبھی حدیث جو ہے وہ غریب ہوتی ہے اور صحیح بھی ہوتی ہے, لیکن کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ غریب ہوتی ہے اور حدیث ضعیف ہوتی ہے. لا نعرف الا من حدیث ہی, یہ حارث بن وجیہ اس کو بیان کرتے ہیں. وہ شیخ لیس بذاکا, اور یہ مطلب ہے کہ قوی راوی نہیں ہے. وقد روى عنه غير واحد من الأئمة وقد تفرد بهذا الحديث عن مالك بن دينار ويقال الحارث بن وجيه ويقال ابن وجبتا وجبتا, يا حارث بن وجيه تو فعيل کا وزن ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ حارث بن وجبہ تو فعلۃ کا وزن. بار صورت یہ راوی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے, کمزور راوی ہے, اس کی وجہ سے حدیث جو ہے سندن کمزور ہے. باب ما جاء في الوضوء بعد الغسل, غسل کرنے کے بعد وضو کرنا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب ہم غسل کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک یہی تھا کہ آپ شروع میں غسل اسی طرح کرتے جس طرح کے نماز کے لیے غسل سے پہلے وضو اس طرح کرتے جس طرح کے نماز کے لیے وضو کرتے. تو اب کیا وہ جو وضو ہم کریں گے غسل کے شروع میں تو اس کے بعد غسل سے فارغ ہونے کے بعد نئے وضو کا نماز وغیرہ کے لیے نئے وضو کا کرنا ضروری ہوگا یا کہ وہی وضو جو ہے وہ کافی ہے؟ تو صحیح بات جو اس سلسلے میں ہے وہ یہی ہے کہ سنت کے مطابق غسل سے پہلے جو ہم نے وضو کیا وہی وضو بعد میں کافی ہے, الا یہ کہ وضو ٹوٹ, اور جن اشیاء سے وضو ٹوٹتا ہے وہ مطلب ہے کہ احادیث کی کتابوں میں اور اسی طرح نماز وغیرہ کے طہارت وغیرہ کے جو مسائل جن کتابوں کے اندر بیان ہوئے ہیں وہاں تفصیل کے ساتھ نواقض وضو پر جو ہے وہ گفتگو ہوتی ہے. تو اسی میں سے ایک ناقض وضو بہت سارے اہل علم کے نزدیک شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو کا ٹوٹ جانا ہے. تو یہاں سے یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے کہ دوران غسل آپ نے پہلے استنجا کر لیا جس طرح کی سنت ہے اور اس کے بعد جو ہے وضو کر لیا جس طرح کی نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اور پھر غسل تین دفعہ سر پہ پانی ڈالنا اور پھر پورے بدن پر, لیکن اس درمیان میں جب بدن کو آپ مل رہے تھے صابن وغیرہ لگا رہے تھے تو غسل کے دوران وضو آپ نے شروع میں جو کیا اس کے بعد پھر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے, اور چونکہ اس وقت بدن پر کپڑے نہیں ہیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے براہ راست بغیر کسی حائل اور رکاوٹ کے ہاتھ لگ گیا غسل کے دوران صابن وغیرہ ملتے ہوئے یا ویسے ہی بدن صاف کر رہے تھے, تو اس صورت میں ہاتھ لگنے سے جن علماء کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ لگانے سے تو وہ وضو ٹوٹ جائے گا اور پھر نماز وغیرہ کے لیے نئے سرے سے وضو کرنا پڑے گا, اور جن کے نزدیک وضو نہیں ٹوٹتا تو ان کے نزدیک ہاتھ لگنے سے جو ہے غسل کے دوران وہ وضو نہیں ٹوٹے گا تو وہی وضو کافی ہوگا. بہر صورت یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ جو پہلے وضو ہے وہ غسل کرنے کے بعد جب تک وضو نہیں ٹوٹتا تو وہی غسل کا وضو کافی ہے, اور نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہی بات اس حدیث کے اندر ہے. قال حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری ابو محمد, یہ امام نسائی کے بقول لیس بہ باس, وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں حدیث بیان کی شریک نے, انہوں نے ابو اسحاق سے, عن الاسود, انہوں نے اسود سے, اور وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے, ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یتوضا بعد الغسل, کہ غسل کرنے کے بعد آپ وضو نہیں کیا کرتے تھے, اس لیے کہ غسل کے شروع میں جو پہلا وضو تھا اسی پر اکتفا کرتے. تو اب وسلم کا طریقہ مبارک یہی تھا, وضو غسل کے بعد نہیں کرتے تھے, اسی پہلے وضو سے آپ جو چیزیں, جن چیزوں کے لیے وضو جو ہے وہ ضروری ہے یا مستحب یا سنت ہے, تو اسی وضو سے آپ وہ کام کرتے تھے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح, قال ابو عیسیٰ وهذا قول غیر واحد من اہل العلم, بہت سارے اہل علم کا, کئی ایک اہل علم کا یہی قول ہے, اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و تابعین, اللہ یتوضا بعد الغسل, کہ غسل کے بعد نیا وضو نہیں کرے گا بلکہ وہی پہلا وضو جو ہے وہ کفایت کرے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غسل جو ہے وہ کفایت کر جاتا ہے. اگر کسی نے شروع میں وضو نہیں کیا اور صرف غسل ہی کیا ہے, تو کیا اس کے بعد وضو کیے بغیر اس غسل سے وہ کام کر سکتے جس کے لیے مطلب ہے کہ طہارت شرط ہے؟ تو جن لوگوں کے ہاں نیت اور اسی طرح ترتیب اور یہ چیزیں ضروری ہیں, اور بعض اہل علم کے نزدیک غسل کے شروع میں یہ وضو کرنا بھی ضروری ہے, تو ان کے نزدیک جو ہے صرف غسل جو ہے وہ کفایت نہیں کرے گا بلکہ وضو جو ہے وہ نئے سرے سے کرنا پڑے گا. اور صحیح بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ عبد السلام کا طریقہ اور معمول یہی تھا کہ آپ غسل کے شروع میں نماز والا وضو کیا کرتے تھے. باب ما جاء اذا التقى الختانان وجب الغسل, ختانان سے مراد ختان رجل اور خفاظ مرأة ہے. تو یعنی مرد کی شرمگاہ وہ عورت کی شرمگاہ سے جب ملے تو غسل واجب ہو جاتا ہے. اور اس مسئلے میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ التقاء ختانین جو ہے, یعنی مرد اور عورت کی شرمگاہیں ایک دوسرے سے بغیر اس کے جو ہے رکاوٹ کے ایک دوسرے سے ملیں, تو اس صورت میں غسل جو ہے واجب ہو جاتا ہے بے شک انزال نہ ہو. تو یہاں یہی بیان کیا جا رہا ہے, اذا التقى الختانان وجب الغسل. قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه, یہ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق التیمی المدنی ثقہ اور جلیل راوی ہے, امام ابن عینہ کے بقول یہ اپنے زمانے کے افضل ترین انسان تھے. 126 میں یہ فوت ہوئے ہیں, 126 ہجری میں. یہ اپنے والد گرامی قاسم بن محمد سے بیان کرتے ہیں, مدینہ کے جو فقہا تھے ان میں سے یہ ایک ہیں قاسم بن محمد. اور امام ایوب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا. 106 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. اور ام المؤمنین عائشہ سے, ابو ہریرہ سے, ابن عباس, ابن عمر, اسی طرح دوسرے صحابہ کرام سے بیان کرتے ہیں. اور ان سے بیان کرنے والے شعبی, زہری وغیرہ ہیں. تو وہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں, اذا جاوز الختان الختانہ, کہ جب شرمگاہ شرمگاہ سے ملے اور مرد کی شرمگاہ جو ہے وہ عورت کی شرمگاہ سے تجاوز کرے, داخل ہو جائے, فقط وجب الغسل, تو غسل واجب ہوا. فعلتہ انا ورسول وسلم فاغتسلنا, میں اور رسول وسلم اس قسم کے تعلقات جب قائم کرتے تو ہم دونوں غسل کرتے. تو مرد اور عورت کی جو ختنے کی جگہ ہے, جہاں سے مطلب ہے کہ ختنے کے وقت کاٹتے ہیں, جس کو حشفہ کہتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں ختان. آگے ضروری نہیں ہے کہ ختان جو ہے اسی کو کہیں گے کہ جس کے ختنے ہوئے ہوں, بعض دفعہ ختنے نہیں ہوتے, تو اس کے باوجود اگر ختنے نہیں ہوئے پھر بھی اگر شرمگاہ سے جو ہے وہ اس میں دخول ہوگا اور حشفہ داخل ہوگا تو غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا. اور یہاں ختان سے تجاوز کے معنی یہ ہے کہ حشفہ جو ہے وہ شرمگاہ میں غائب ہو جائے جمع کے وقت. تو ایک روایت کے اندر ہے ابن ماجہ میں, اذا التقى الختانان وتوارت الحشفہ فقد وجب الغسل, کہ جب دونوں شرمگاہیں مرد اور عورت کی مل جائیں اور حشفہ وہ چھپ جائے, اور حشفہ اسی کو کہتے ہیں جہاں سے ختنے کے وقت جو ہے وہ کاٹتے ہیں جو اوپر چمڑا ہوتا ہے, تو غسل جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. وفی الباب عن ابی ہریرہ و عبداللہ ابن عمر و رافع ابن خدیج, یہ ابو ہریرہ کی حدیث بخاری مسلم میں ہے, اور حدیث کے لفظ ہیں اذا جلس بین شعبہ الاربع ثم جہد فقد وجب علی الغسل, کہ جب چار اعضاء کے درمیان بیٹھ جائے مرد عورت کے اور پھر اس کو مشقت میں ڈالے تو غسل اس پر واجب ہو گیا. مسلم اور احمد کی روایت میں وَإِن لَمْ يُنزِلْ انزال نہ بھی ہوا تو پھر بھی غسل واجب ہے. عبداللہ بن عمر کی حدیث ابن ماجہ میں ہے جس کے ابھی لفظ ہم نے پڑھ لیے ہیں کہ اذا التقى الختان وتوارت الحشفہ فقد وجب الغسل, اور رافع بن خدیج کی روایت مسند احمد میں ہے نادانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وانا علی بطن امراتی فقمت ولم انزل فاغتسلت وخرجت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اس میں ہے لا علیک الماء من الماء. قال رافع ثم امرنا بعد ذلك بالغسل, کہ پہلے آپ نے فرمایا الماء من الماء, کہ جب انزال ہو تو پھر غسل ہے, تو رافع فرماتے ہیں اس کے بعد آپ نے ہمیں غسل کا حکم دیا کہ انزال نہ بھی ہو تو پھر بھی غسل کرنا ہے جب مباشرت اور جمع مرد جو ہے وہ کرے. حدثنا حناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت, یہ علی بن زید بن جدعان التیمی البصری ہے, حجازی ہیں, اس اصل میں حجاز کے تھے, ضعیف راوی ہیں, فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاوز الختان وجب الغسل, یعنی جب مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ سے ملے اور حشفہ جو ہے وہ غائب ہو جائے تو غسل واجب ہو گیا. قال ابو عیسیٰ حدیث عائشہ حدیث حسن صحیح. قال وقد روی هذا الحدیث عن عائشہ عن النبی من غیر وجہ اذا جاوز الختان فقد وجب الغسل وهو قول اکثر اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کئی ایک صحابہ کرام کا قول ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی, وعمر وعثمان وعلی وعائشہ والفقہاء من التابعین ومن بعدہم, تابعین کے فقہاء اور جو ان کے بعد ائمہ آئے ہیں جیسے سفیان ثوری ہیں, امام شافعی ہیں, و احمد و اسحاق, قالوا اذا التقى الختانان وجب الغسل, یعنی انزال نہ بھی ہو تو جب شرمگاہ سے ملے مرد اور عورت کے آپس میں تو غسل واجب ہو جائے گا, حشفہ اندر دخول ہو گیا تو غسل واجب ہے انزال کے بغیر بھی. باب ما جاء ان الماء من الماء, یہ باب جو ہے امام صاحب نے قائم کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ غسل جو ہے وہ انزال ہونے پر ہے, اگر انزال نہیں ہوا تو غسل نہیں ہے, تو یہ حدیث یا یہ حکم جو ہے یہ منسوخ ہے, امام صاحب اس باب کو اس لیے لائے ہیں تاکہ یہ مسئلہ بیان کر سکیں کہ الماء من الماء یہ حکم جو ہے یہ اب نہیں ہے, بلکہ اب حکم وہی ہے جو اس سے پہلے حدیث کے اندر بیان ہو چکا کہ جب آپس میں تعلقات قائم کریں تو انزال نہ ہونے کی صورت میں بھی غسل جو ہے وہ واجب ہوگا. حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا يونس بن يزيد یہ ابو یزید آل ابی سفیان کے مولا ہیں، فقہ راوی ہیں، لیکن کہتے ہیں زہری سے جب بیان کرتے ہیں تو اس میں تھوڑا بہت وہم ہوتا ہے، یہاں بھی زہری سے بیان کرنے والے ہیں، اور غیر زہری سے جب بیان کرتے ہیں تو پھر خطا کر جاتے ہیں، وہ زہری عن سہل بن سعد، یہ ابن مالک بن خالد انصاری خزرجی ہیں، یہ اور ان کے والد دونوں صحابی ہیں، 88 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں یا کچھ عرصہ بعد اس کے فوت ہوئے ہیں، وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے قال انما کان الماء من الماء رخصة فی اول الاسلام ثم نهی عنها، یہ وضاحت فرما رہے ہیں، صراحت کر رہے ہیں کہ الماء من الماء والا جو مسئلہ ہے کہ غسل اس صورت میں ہوگا جب آپ کا انزال ہوگا، تو یہ شروع اسلام میں رخصت تھی کہ آپ اگر انزال نہیں ہوا تو آپ جب تک انزال نہ ہو تو غسل آپ پر فرض نہیں ہے، یہ شروع اسلام میں تھا، ثم نهی عنها، پھر اس سے روک دیا گیا، یعنی انزال نہ بھی ہو لیکن مباشرت ہو گئی ہے، جمع ہو گیا ہے، تو غسل آپ کے اوپر وہ واجب ہو گیا ہے. حدثنا احمد بن منین قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح، احمد، ابو داؤد، دارمی وغیرہ میں یہ روایت موجود ہے. وانما كان الماء من الماء في اول الاسلام ثم نسخ بعد ذلك، یہ مسئلہ یہ شروع اسلام میں تھا کہ انزال پر ہی غسل ہے، اگر انزال نہیں تو پھر غسل نہیں، پھر یہ اس کو منسوخ کر دیا گیا. وهكذا روا غير واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم ابی بن کعب ورافع بن خدیج، یہ سب صحابہ جو ہیں بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ اسی طرح ہے کہ بعد میں یہ حکم یہ ختم ہو گیا اور اب ہر صورت میں غسل ہے جب علاج ہو جائے، جب دخول ہو جائے. والعمل على هذا عند اکثر اهل العلم على انه اذا جامع الرجل امراته في الفرج، جب عورت کے ساتھ شرمگاہ میں مجامعت کرے، وجب علیہما الغسل وان لم ينزلا، تو دونوں پر غسل واجب ہے اگرچہ دونوں کو انزال نہ ہوا ہو. قال حدثنا، مسئلہ یہی صحیح ہے، قال حدثنا علی بن حجر قال اخبرنا شریک عن ابی الجحاف عن اکرمتا عن ابن عباس قال انما الماء من الماء فی الاحتلام. ابو الجحاف، ان کا نام داؤد بن ابی عوف ہے، اپنی کنیت ابو الجحاف کے ساتھ جو ہیں یہ مشہور و معروف ہیں، صدوق راوی ہیں، شیعی، کسی وقت ان سے خطا ہو جاتی تھی. تو یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انما الماء من الماء فی الاحتلام، یعنی یہ بیان کر رہے ہیں کہ الماء من الماء مکمل طریقے سے منسوخ نہیں ہے، بلکہ الماء من الماء کا تعلق یہ احتلام ایک خاص صورت کے ساتھ ہے. وہ خاص صورت کیا ہے کہ خواب، تو خواب میں آپ دیکھتے ہیں اور آپ جو ہیں وہ علاج کر رہے ہیں، دخول کر رہے ہیں، جمع کر رہے ہیں، مباشرت کر رہے ہیں، یا ویسے کسی کے ساتھ تعلقات، اور صبح جاگنے پر آپ دیکھتے ہیں، آپ کو خواب یاد ہے لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑے پر کوئی نشان نہیں ہے، تو اس صورت میں الماء من الماء، غسل آپ پر اسی وقت ضروری ہوگا، آپ کے لیے فرض ہوگا جب کپڑے وغیرہ پر نشان ہوں کہ واقعتاً آپ کو جو ہے وہ احتلام ہوا ہے. تو یہ حکم جو ہے یہ احتلام کی صورت کے ساتھ ہے، خواب کی صورت کے ساتھ ہے، یہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں. قال ابو عیسیٰ سمعت الجارود یقول سمعت وکیع یقول لم نجد هذا الحدیث الا عند شریکنا. جارود بن معین جو ہے سلمی، الترمذی ثقہ راوی ہیں، یہ امام نسائی نے ان کو سکہ کہا ہے، 244 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں. وہ وقیع سے بیان کرتے ہیں، فرماتے لم نجد هذا الحديث الا عند شریک، شریک بن عبداللہ الکوفی صدوق راوی ہیں، اور جب سے کوفے کے والی تو بنے تو حافظہ ان کا متغیر ہوا. قال ابو عیسیٰ و ابو الجحاف اسمه داود بن عوف، داود ابن عوف. ويروى عن سفيان الثوري قال حدثنا ابو الجحاف وكان مرضيا، کان مردیا کا مطلب ہے کہ یہ یعنی ایسا راوی ہے کہ اس سے محدثین خوش ہیں، تو یعنی پسندیدہ راوی. قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب وزبیر وطلحة وابی ایوب وابی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الماء من الماء. یہ سارے فرماتے ہیں صحابہ کہ الماء من الماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل جو ہے وہ انزال پر ہے، پانی پر، یعنی منی کے اخراج پر ہے. باب ما جاء فی من یستیقظ فیرا بللا ولا یذکر احتلاما. یہ امام صاحب نے ایک باب قائم کیا ہے، مسئلہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی سویا ہوا ہے تو خواب جب جاگ اس کو آئی ہے تو خواب یاد نہیں ہے، لیکن کپڑوں پر یا بستر وغیرہ پر جو ہے وہ تری وہ دیکھتا ہے. تو جاگنے پر جب انسان بستر پر یا کپڑوں وغیرہ میں تری دیکھے جبکہ اس کو خواب یاد نہیں ہے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا وہ غسل کرے گا یا کہ خواب کا یاد آنا یہ ضروری ہے کہ واقعتاً اس نے خواب میں کسی سے مباشرت وغیرہ کی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں جب آپ تری دیکھتے ہیں اور تری اور جو نشانات ہیں تری کے، تو اس سے بھی اندازہ یہی ہوتا ہے غالب گمان کہ یہ منی ہے، تو اس صورت میں مطلب ہے کہ غسل آپ پر واجب ہے اور فرض ہے، بے شک آپ کو خواب یاد نہ ہو. بعض دفعہ ہوتے ہیں کہ بچے ساتھ چھوٹے جو ہیں تو ان کے نشانات ہوتے ہیں، یعنی بستر وغیرہ پر یا آپ کے شلوار یا جو سوٹ پہنا ہوا ہے، اس وقت انسان کو شک پڑتا ہے اور کئی دفعہ مسئلے پوچھنے آتے ہیں کہ جی بچہ ساتھ ہے یا یہ ہے وہ ہے، کوئی اب پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو مادہ ہے اور منی ہے اس کی مخصوص ایک ہے، وہ اس کو انسان جو ہے وہ جلدی معلوم کر لیتا ہے کہ یہ بچے کے پیشاب ہے یا کہ واقعتاً یہ مادہ ہے اور منی ہے. تو بہر صورت جب آپ نشانات دیکھیں تو آپ کو خواب یاد ہو یا یاد نہ ہو، غسل جو ہے وہ ضروری ہے. قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا حماد بن خالد الخیاط عن عبد الله بن عمر هو العمري عن عبید الله بن عمر عن القاسم بن محمد حماد بن خالد الخیاط. یہ ابو عبداللہ البصری ہے، عبداللہ بن عمر، اور یہ عمری ہیں، عمر عبداللہ بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن خطاب، اور یہ ضعیف راوی ہیں لیکن عبادت گزار تھے، عبادت کرنے والے تھے. اس کا مطلب ہے کہ انسان وہ عبادت گزار ہو، تہجد گزار ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث میں جو بیان کر رہا ہے تو وہ بھی محدثین کے نزدیک قابل قبول ہو. بعض دفعہ جو ہے کسی وجہ سے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کی حدیث کو جو ہے وہ لیا جائے، لیکن فی نفسی ہی وہ راوی جو ہے وہ نیک اور بڑا پرہیزگار اور پارسا ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، تو ضعف یا ضعیف اس کی کچھ دوسری وجوہات ہوتی ہیں، اس بنیاد پہ حدیث کو جو راوی کو ضعیف کہا جاتا ہے. تو یہ ضعیف راوی ہیں لیکن کہتے ہیں کہ عبادت گزار تھے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الرجل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آدمی کے بارے میں، یجد البللا جو تری پاتا ہے، ولا یذکر احتلاما اور اس کو خواب یاد نہیں ہے، احتلام کے خواب میں کیا دیکھا؟ قال آپ نے فرمایا یغتسل غسل کرے گا، کہ ایسے آدمی پر غسل ہے. وعن الرجل یرا انہ قد احتلم، ایک اور آدمی کے بارے میں پوچھا گیا کہ جس کو خیال ہے، سمجھتا ہے کہ اس کو احتلام ہوا ہے، خواب وہ دیکھتا ہے صبح جاگنے پر کہ مجھے خواب جو ہے خواب میں یہ ہوا، تو خواب یاد ہے. ولم یجد بللا، لیکن ظاہر کپڑوں وغیرہ پہ، چارپائی میں، بستر میں کوئی تری نہیں پائی اس نے، تو اس کا کیا مسئلہ ہے؟ قال آپ نے فرمایا لا غسل علیہ، ایسے آدمی پر غسل نہیں. پہلی صورت میں غسل ہے اور دوسری صورت میں غسل نہیں. قالت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی تھی، ابو داؤد کی روایت میں ام سلیم کا نام ہے، یا رسول اللہ حل علی المرأۃ ترا ذلک غسلنا، جو عورت خواب میں یہ دیکھے تو کیا اس پر بھی غسل ہے، اس عورت پر بھی؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں، ان النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کی طرح ہی ہیں. اس مسئلے میں عورتیں جو ہیں وہ مردوں کی طرح ہیں، یہ مقصد نہیں ہے کہ عورتیں جو ہیں ہر صورت میں مردوں کی طرح ہیں. اگر ایسا ہوتا تو پھر دونوں کی شکل و صورت اور اسی طرح بدن اور جسم کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اس میں فرق نہ ہوتا. تو ان نساء شقائق الرجال سے ترقی یافتہ دور کے جو سکالر یا دوسرے جو عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں ان کے لیے جو استدلال کیا جاتا ہے کہ عورتوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں اس لیے کہ ان نساء شقائق الرجال، تو یہ دوسرے نصوص کے جو ہے وہ خلاف ہیں. یہاں جو مسئلہ بیان ہو رہا ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح مردوں کو احترام ہوتا ہے اسی طرح عورتیں بھی جو ہیں وہ خواہش رکھتی ہیں اور ان کو بھی احترام ہو سکتا ہے. اس مسئلے میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہے. قال ابو عیسیٰ وانما روا هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبید اللہ بن عمر حدیث عائشہ فی الرجل یجد البلل ولا یذکر احتلاما، ہاں کہ تری وہ پاتا ہے لیکن اس کو خواب یاد نہیں. ابن عمر ضعفه یحیی بن سعید من قبله فی الحدیث، عبداللہ بن عمر اس کو اس کے حافظے کی وجہ سے، حدیث میں اس کے حافظے کی وجہ سے یحیی بن سعید بن قطان جو بہت بڑے یہ ہیں محدث بھی ہیں اور جرح اور تعدیل کے امام ہیں، انہوں نے ضعیف قرار دیا ہے. وہ قول غیر واحد من اہل العلم، یہ کئی اہل علم کا قول اور مذہب ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا والتابعین اسی طرح تابعین کا. اذا استيقظ الرجل، جب آدمی جاگے، فرعا اور وہ دیکھے، بلتن تری، انه یغتسل، تو وہ غسل کرے گا. وہ قول سفیان الثوری و احمد. وقال بعض اہل العلم من التابعین انما یجب علیہ الغسل اذا کانت بلت نطفہ، جب تری جو ہے وہ نطفے کی تری ہو، یعنی جس کو آپ کہیں کہ یہ واقعتاً منی ہے، تو اگر ویسے تری دیکھ لی ہے اور اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، عین ممکن ہے پانی کے قطرے یا جس طرح میں نے صورت بیان کی ہے کہ بچہ بچی ہے یا خود انسان کے اپنے مطلب ہے کہ بول کے وہ نشانات ہیں وہ اس کا فرق ہو جاتا ہے. تو جب نطفے کی تری ہو، منی کی تری ہو، تو اس صورت میں مطلب ہے کہ غسل واجب ہوگا. وقول الشافعی و اسحاق و اذا رأى احتلاما، اور جب خواب دیکھے، ولم یرا باللہ، اور تری نہ دیکھے صبح جاگنے پر، فلا غسل علیہ عند عامۃ اہل العلم، عام اہل علم کے نزدیک. باب ما جاء فی المنی والمذی، منی جو ہے یہ آدمی کے منی کو اور عورت کی منی سب کو شامل ہے، تو اس کے کچھ خواص ہیں جن سے منی کی پہچان ہوتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ شہوت سے نکلتی ہے اور اس کے خروج کے بعد جو ہے بدن کے اندر ڈھیلا پن پیدا ہو جاتا ہے. دوسری اس کی جو ہے پہچان کی خصوصیت، اس کی خاصیت وہ ہے کہ اس سے گابے کی طرح جو ہے ایک بو سی آتی ہے، اور یہ ہے کہ تیسری اس کی جو خاصیت ہے یہ ٹپک کر نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے، جس طرح کے یعنی ایک دفق اور دفعات کے ساتھ، وقفے وقفے سے، دو تین چار دفعہ سے اچھل کر، کود کر جس کو کہتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ اسی جگہ جو ہے، تو یہ چند اس کی وہ خاصیات ہیں. یہ آدمی کی منی میں ہوتی ہیں، تو عورت کی منی میں یہ چیز ہے کہ وہ زرد مائل اور یعنی باریک جس کو کہتے ہیں، اور مرد کی منی جو ہے وہ ذرا گاڑی ہوتی ہے. رہ گئے مدی جو ہے، یہ وہ پانی ہوتا ہے، کیا اس کو کہتے ہیں، غیر گاڑا جس کو کہتے ہیں، کیا اس کو کہیں، پتلا پانی، جو کمزور شہوت کے وقت، یعنی جس وقت انسان عورت کے ساتھ ملاعبہ اور گپ شپ، کھیل کود اور یہ چیزیں گفتگو کر رہا ہو، تو اس وقت ایک باریک پتلا پانی جو ہے وہ بغیر اچھلنے کے، بغیر دفق کے جو ہے وہ شرمگاہ کے اس سر کے اوپر جو ہے وہ پانی آ جاتا ہے پتلا سا، اس کو کہتے ہیں یہ مدی ہے. اور سفید یہ گدلا سا پانی جس کی بو نہیں ہوتی اور عام طور پہ پیشاب کے بعد نکلتا ہے، اس کو ودی کہتے ہیں. یہ جو مزی اور ودی ہے اس میں غسل نہیں ہے، وضو، پہلے استنجا کریں گے اور اس کے بعد وضو، جبکہ منی کے اندر جو ہے وہ غسل ضروری ہے، غسل فرض ہے. قال حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي قال حدثنا هشام عن يزيد بن زياد حا قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي رضي الله تعالى عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل. میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزی کے بارے میں، جس کے متعلق بیان کیا جا چکا ہے کہ ملاعبہ اور عورت کے قریب گپ شپ وغیرہ کی صورت میں جو ہے یہ پتلا پانی شرمگاہ کے سر کے اوپر جو ہے وہ نکلتا ہے، تو جس سے وضو ضروری ہے، غسل نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ مزی کے نکلنے سے وضو ہے اور منی کے خروج سے اور نکلنے سے غسل ہے. یہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوال کرنے والے براہ راست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں. مالک، موطأ امام مالک کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے مقداد بن اسود سے کو حکم دیا کہ آپ سے وہ مسئلہ پوچھے، تو انہوں نے پوچھا. نسائی کی روایت میں ہے ان علی قال امرت عمار بن یاسر، کہ علی فرماتے ہیں کہ میں نے عمار بن یاسر کو حکم دیا کہ وہ یہ مسئلہ پوچھے. تو اب تین مختلف قسم کی روایت ہمارے سامنے ہے، یہاں ہے کہ علی رضی اللہ تعالی نے خود یہ پوچھا تھا، دوسری روایت میں ہے کہ مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے حکم دیا تھا، جبکہ تیسری روایت کے مطابق انہوں نے عمار بن یاسر کو حکم دیا. تو امام ابن حبان نے تطبیق اور جمع کی صورت یہ بیان کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمار کو حکم دیا کہ پوچھے، تو پھر انہوں نے جو ہے خود بھی پوچھ لیا. لیکن امام جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ہے وہ فرماتے ہیں یہ تطبیق اور جمع کی صورت یہ اچھی ہے، لیکن کیا کریں کہ ایک روایت میں ہے کہ خود سوال کرنے سے انہوں نے شرم محسوس کی لأجل فاطمہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ ان کی زوجہ محترمہ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی وہ. تو اب مزی کے متعلق جب پوچھیں گے تو لازماً بیچ میں بیوی کا تذکرہ آئے گا، اور بیوی جو ہے ان کی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچی ہیں، تو اس حوالے سے استحیاء اور شرم آڑے آ رہی تھی درمیان میں، جس کی وجہ سے انہوں نے یعنی دوسرے صحابی کو حکم دیا کہ وہ اس مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے کہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہو تو اس کے لیے کیا حکم ہے. تو اب ہم ان روایات میں جس طرح ہمارے سامنے سألت النبی عن المزی، کہ میں نے پوچھا مزی کے بارے میں، اس کو مجاز پر محمول کریں گے، اس لیے کہ جب مسئلہ انہی کے متعلق انہوں نے کہا کسی سے کہ آپ پوچھیں، اور انہوں نے آگے مسئلہ پوچھا انہی کے لیے، تو اس کو آپ اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ میں نے فلاں کو حکم دیا انہوں نے مسئلہ پوچھا، اور اس طرح بھی بیان کر سکتے ہیں کہ میں نے پوچھا، اس لیے کہ مسئلہ آپ اپنے لیے پوچھ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں مجاز. تو بعض راویوں نے اس کو گویا کہ ان کی طرف منسوب کر دیا کہ انہوں نے پوچھا، اور بعض نے وہ تفصیل بیان کر دی کہ فلاں صحابی کو جو ہے وہ انہوں نے کہا. قال وفی الباب عن المقداد بن الاسود و ابی بن کعب، مقداد کی روایت ابو داؤد نسائی میں، ابن ماجہ میں، ابی بن کعب کی روایت ابن ابی شیبہ میں ہے. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح وقد روی عن علی بن ابی طالب عن النبی من غیر وجہ من المزی الوضوء ومن المنی الغسل وهو قول عامة اہل العلم یہ عام اہل علم کا قول ہے، صحابہ کرام اور تابعین کا اور بعد والوں کا، وہ بھی یقول سفیان و شافعی و احمد و اسحاق، اور یہی ان تمام حضرات کا مذہب اور قول ہے، بلکہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس پر اجماع ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی نے درس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال کر سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔
تو یہ سوال جواب ہو رہے ہیں کیا؟ اوکے الحمدللہ۔ تو مجھے یہ پوچھنا، سوری، اوکے میں نے ہاتھ کھڑا کر لیا تھا، اب آ گیا۔ اوکے جزاک اللہ خیرن بھائی۔ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب کہ اللہ اکبر سے نہیں شرماتا، میں نے صرف یہ سنا تھا کہ اگر آپ نے جیسے بتایا کہ اس میں تھوڑا سا اختلاف بھی لوگوں میں ہوا کہ دخول ہو جائے یا انزال ہو جائے تب غسل واجب ہوتا ہے، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے یہ سنا تھا کہ اگر مرد اور عورت کی شرمگاہ صرف ساتھ لگنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے جبکہ دخول نہیں ہوا، جیسے آپ نے بولا تھا کہ وہ جو شرمگاہ ہے وہ اندر غائب ہو جائے، اس طرح کی بات، تو کیا صرف ساتھ لگنے سے بھی غسل واجب ہو جاتا ہے؟ ایسی بھی کوئی، اس میں بھی علماء کا کوئی قول وغیرہ ہے؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔
السلام علیکم۔ عید التقا الختانان کے لفظ آئے ہیں، اور ختان کا معنی بھی بیان کیا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں حشفہ کہتے ہیں، یعنی شرمگاہ کا جو سرا ہوتا ہے، جو تو وہ جب عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو غسل کے لیے کم از کم اتنا حصہ وہ شرمگاہ کے ساتھ ملنا ضروری ہے، داخل ہونا ضروری ہے، تو صرف لگنے سے جو ہے وہ غسل وہ واجب نہیں ہوتا جب تک کہ ختان ختان سے ملاقات نہ کرے۔
بارک اللہ فیک شیخ صاحب۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے جو بتایا تھا کہ جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی تھی، اور میرے سے ان کا نام مس ہو گیا تھا، جو اپنے جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اپنے زمانے میں ان سے افضل آدمی نہیں دیکھا، سو ان کا نام بتا دیں کہ کن کے بارے میں یہ بات کی تھی کہ ان سے افضل آدمی کوئی نہیں دیکھا۔
یہ راوی ہیں باب ماجہ اذا التقى الختانان وجب الغسل کے اندر، عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ۔ تو عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق، وہ کہ ابو بکر صدیق کے یہ پوتے کے بیٹے ہیں عبد الرحمن، تو 126 میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ ان کے متعلق سفیان بن عیینہ نے کہا تھا کہ یہ اپنے زمانے کے افضل ترین شخص تھے، عبد الرحمن بن قاسم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب معافی چاہتا ہوں، میرا سوال خاص موضوع پہ نہیں ہے لیکن ملتا جلتا موضوع ہے۔ اگر جب انسان جنوب کی حالت کے بعد غسل کرتے ہیں تو غسل کا کیا طریقہ ہے، اس کے بارے میں آپ روشنی ڈال دیں گے؟ ذاکر خیر۔
ہاں جی، غسل کا طریقہ جو جنابت کے غسل کا طریقہ ہے، وہ پیچھے ہم حدیثوں میں مفصل پڑھ چکے ہیں، تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پہلے استنجا کریں گے، اور اس کے بعد جس طرح نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اسی طرح مکمل وضو کریں گے، الا یہ کہ اگر آپ پاؤں نہیں دھونا چاہتے تو وہ غسل سے فارغ ہونے کے بعد دھوئیں، اور اس کے بعد 3 دفعہ سر کو دھوئیں گے، پہلی دفعہ پانی ڈال کر اچھی طرح صابن یا ہاتھوں سے، جس طرح بھی آپ، تاکہ جڑوں تک جو ہے وہ پانی پہنچ جائے، اور جب اچھی طرح سر کو دھو لیں تو اس کے بعد پھر پورے بدن کو دھونا ہے اور اس پر پانی بہانا ہے۔ ہاں جی، پچھلی جو بات تھی وہ جو پوچھا تھا کہ وہ کون سے راوی ہیں، تو یہ عبد الرحمن بن قاسم، تو عبد الرحمن کے متعلق بھی سفیان بن عیینہ نے کہا تھا، اور ان کے والد جو قاسم بن محمد ہیں، یعنی ابو بکر صدیق کے پوتے، جو فقہائے مدینہ میں سے ایک ہیں، ان کے متعلق ایوب نے کہا تھا کہ ان سے میں نے افضل کسی شخص کو نہیں دیکھا، جو 106 میں یہ فوت ہوئے ہیں. 106 میں ان کے والد اور خود عبد الرحمن وہ 126 میں فوت ہوئے ہیں.
عثمان بھائی، لگتا ہے کہ اس موضوع پہ کسی بھائی کے سوال نہیں، اصل میں موضوع تھوڑا اس موضوع پہ مشکل سے سوال کیے جاتے ہیں. دوبارہ ہمارے بھائی اس وجہ سے شرمندہ کی وجہ سے وہ نہیں آ رہے، لیکن یہ خاص ایک امپورٹنٹ موضوع ہے. اگر آپ کسی بھائی کے کوئی بھی سوال ہے یا بہن کا کوئی سوال ہے تو بے شک اگر آپ مائک پہ نہیں آنا چاہتے تو آپ اس کو سینڈ کر دیں، ٹیکسٹ کر دیں یا مائک پہ آ کے سوال کر دیں، لیکن بہت ہی امپورٹنٹ یہ مسئلہ ہے تو اس میں کسی قسم کی شبہات ہے تو اس کو دور کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر.
جی اللہ حافظ. ٹھیک ہے، موضوع ایسا ہے اس میں کیا پوچھنا ہے.